बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، دئی ماہ کی 30، جنوری کی 20 اور جمادی الثانی کی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہان۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام کلام نور۔ کلام نور کے بعد ہم پیش کریں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ایران کے تعلقات میں توسیع کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور تہران اور ماسکو کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں۔ لندن کی ایک قانونی فرم نے برطانوی پولیس کو درخواست دائر کر کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگی جرائم میں ان کے مبینہ کردار پر ہندوستانی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے، اور اسرائیل نے بیت المقدس کے مشہور شیخ الجراح محلے میں ایک فلسطینی عمارت کو منہدم کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ایران کے تعلقات میں توسیع کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور تہران اور ماسکو کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں۔ صدارتی دفتر کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے دن ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ملاقات کے دوران خطے اور دنیا میں ایران اور روس کی دو طاقتوں کے مؤثر کردار کی جانب اشارہ کیا، اور علاقائی اور عالمی مسائل میں دونوں ممالک کے مشترکہ ادراک کو باہمی تعاون کا پیش خیمہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے ہمسایہ اور اتحادی ممالک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اشتراک عمل کو اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا حصہ قرار دیا، اور کہا کہ ایران اور روس کا باہمی تعاون دونوں ممالک کی معیشت میں بہتری اور خطے اور دنیا کی سلامتی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر تاکید کی کہ عالمی حالات کو خاطر میں لائے بغیر آزاد حکومتوں کے ساتھ ایران کا تعاون بڑھے گا۔ صدر مملکت نے افغانستان کی تمام اقوام اور گروہوں کی شرکت کے ساتھ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کو اس ملک میں امن و استحکام کا واحد راستہ قرار دیا، اور یہ بات زور دیتے ہوئے کہی کہ ایران روس کی طرح گزشتہ 40 برسوں سے امریکہ کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ لندن کی قانونی فرم نے برطانوی پولیس کو درخواست دائر کر کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگی جرائم میں ان کے مبینہ کردار پر ہندوستانی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لا فرم اسٹوک وائٹ نے کہا ہے کہ اس نے میٹروپولیٹن پولیس کے جنگی جرائم کے یونٹ کو وسیع پیمانے پر ثبوت جمع کرائے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جنرل منوج مکند نروا نے اور وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں
ہندوستانی فوج انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور شہروں پر تشدد، اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں۔ قانونی فرم کی رپورٹ 2020 سے 2021 کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے 2000 سے زائد شہادتوں پر مبنی ہے۔ اس میں 8 نامعلوم سینئر ہندوستانی فوجی اہلکاروں پر کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس رپورٹ سے آگاہ نہیں ہے اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ وزارت داخلہ نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی پختہ وجہ ہے کہ ہندوستانی حکام جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور تشدد میں ملوث رہے ہیں۔ لندن پولیس کو یہ درخواست عالمی دائرہ اختیار کے اصول کے تحت کی گئی ہے، جو ممالک کو دنیا میں کہیں بھی انسانیت سوز جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار دیتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کرونا کا قہر اپنے عروج پر ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے معاملات میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور 282,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کرونا کی شرح 4.83% ہو گئی ہے۔ اس سے قبل منگل کو ہندوستان میں کرونا کے 238,000 معاملات درج ہوئے تھے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اب تک 1,58,88,00,000 سے زائد کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 18,69,000 افراد کا کووڈ ٹیسٹ کرایا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی نئی لہر شدت اختیار کر گئی ہے اور ایک دن میں 5,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 5,472 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال اگست کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے اونچی شرح ہے۔ پاکستان میں 4 اگست کو 5,600 سے زائد مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 8 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 29,037 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں کرونا کی نئی لہر کے پیش نظر طبی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی لہر آ رہی ہے، لہذا کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 5,500 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو گزشتہ سال اگست کے بعد ایک دن میں سامنے آنے والے مریضوں کی سب سے بلند شرح ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس کے مشہور شیخ الجراح محلے میں ایک فلسطینی عمارت کو منہدم کر دیا ہے۔ گھر کے انہدام کی کارروائی کے دوران مزاحمت کرنے والے خاندان اور کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے محمود صالحیہ نام کے فلسطینی کا گھر منہدم کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ گھر غیر قانونی تھا، کیونکہ اس کی تعمیر اسکول کی جگہ پر کی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ الجراح محلے میں واقع فلسطینی گھروں کے خلاف گزشتہ کئی مہینوں سے اسرائیل کی تباہ کن سرگرمیاں بحث کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ بدھ کی صبح گھر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے گرا دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے پیر کو بھی گھر گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اہل خانہ کی مزاحمت کی وجہ سے اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ محمود صالحیہ کا کہنا ہے کہ وہ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑ رہے تھے، لیکن اسرائیلی پولیس نے ان کا گھر منہدم کر دیا۔ صالحیہ کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان 1948 سے اس مکان میں زندگی گزار رہا ہے۔ بیت المقدس میں سینکڑوں فلسطینی مکان ہیں جنہیں اسرائیل منہدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک سے خود کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن آخوند نے بدھ کو کابل میں ایک کانفرنس میں دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کی کہ طالبان حکومت نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور اس کے پیش نظر اسے تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے امریکہ کو افغانستان کے اثاثے منجمد کر لیے جانے پر ہدف تنقید بنایا۔ ملا محمد حسن اخوند نے بدھ کو کابل میں افغان معیشت کے زیر عنوان منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ہاتھوں افغانستان کے اثاثے منجمد کر لینا اس ملک میں اقتصادی بحران کا اصلی سبب ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے اس ملک کے اقتصادی مسائل کے بنیادی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مختصر مدت کی انسان دوستانہ امداد افغانستان کے بحران کا اساسی راہ حل نہیں ہے، بلکہ اس ملک پر عائد پابندیاں منسوخ اور افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے ریلیز کیے جائیں۔ واضح ہے کہ طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس ملک میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا، لیکن ابھی تک اسے پورا نہیں کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن پر جارح قوتوں کا حملہ اور یمنی فوج کی جوابی کارروائی۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب مبشر میر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام جناب۔
مبشر میر صاحب، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب عرب ممالک میں ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ اصل ہے امریکہ، فرانس اور جرمنی اور برطانیہ سے خریدتے ہیں، یعنی جن کے پاس، اور اب تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی آغوش میں اسرائیل کو بھی بیٹھا لیا ہے متحدہ عرب امارات نے کھل کر، تو تمام تر اسلحوں اور ڈیفنس سسٹم کے باوجود یہ کیسے ہو پایا کہ یمنی فوج کے 20 ڈرون طیاروں نے اندر جا کر ابو ظہبی کے انتہائی اسٹریٹجک اور حساس علاقے المصفیٰ کو نشانہ بنایا، اور جبکہ 10 بیلسٹک میزائل بھی گرے، اگرچہ یمنی فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس کیوں نہیں ان ڈرون طیاروں کو ناکام بنا سکے؟
بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ دیکھیں، جو بھی نیشن جو ہے، کوئی بھی قوم جو ہے، وہ جب اس طرح کی چیلنجز کا شکار ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے آخری انتہا تک جانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے ایسی کسی انسرجنسی کا تو اس وقت سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 7 سال گزر گئے ہیں، 7 سال اس طرح کی انسرجنسی کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں قومیں جو اس طرح کی، خاص طور پر جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ 1200 قبائل جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو ایک قبائلی جو نظام ہوتا ہے اس میں سروائیول کے لیے جو سٹرگل ہوتی ہے وہ زیادہ شدید قسم کی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو یمن کی ایک اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ سمندر لگتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں ویپنز جو ہیں اس کی ایک اوپن مارکیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ وسائل جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت ہی زندہ مثال پاکستان کا اٹامک پروگرام بھی ہے کہ جو بہت زیادہ، جس کے اوپر دنیا نے بہت نظریں گاڑی، بہت کوشش کی، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنا اٹامک ڈیٹرنٹ بنانے میں کامیاب۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب سروائیول کی جو ہے،
بشیر میر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے یمن کے چاروں طرف سے محاصرہ بھی ہے، ایک ہی چیز حتیٰ دبا تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں, غزہ نہیں پہنچنے دے رہے ہیں, تو کیسے اتنے اہم اسلحے, ڈرون اور بیلسٹک میزائل انہوں نے حاصل کر لیے, اور یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر لی؟ یہ ایک سوال ہے, ظاہر ہے کہ ہر طرف سے محاصرہ ہے.
سوال ہے, ہاں بالکل ہے, بالکل محاصرہ ہے کہ صورت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مشکل یہ امر ہو سکتا ہے, لیکن جس وقت ہم میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک اپنی سروائیول کی وار ہوتی ہے نا, اس کے لیے راستے نکالنا کوئی مشکل صورتحال نہیں ہوتی. پھر جب ول ہوتی ہے تو راستے خود بخود نکلتے ہیں. تو ان کے پاس ایک ول تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم نے ہمارے اوپر جو انسرجنسی ہے اس کے ہم نے نبٹنا ہے. تو پھر انہوں نے وہ راستے بھی تلاش کیے. یقیناً وہ کوئی سیدھے راستے نہیں ہو سکتے جو کہ بالکل براہ راست کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے تو کوئی چیزیں حاصل نہیں کی گئی ہوں گی. بہرحال یہ ایک جو ہے وہ ان کی ایفرٹ ہے, اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں, اس انداز سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو کیپیبلٹی حاصل کی ہے اس کا انہوں نے اوپنلی اظہار کر دیا ہے, اور یہ ایک وارننگ دے دی ہے اپنے رائیولز کے لیے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کا جواب اسی طرح دینے کی پوزیشن میں ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو یو این او کے اسپیشل انوائے نے اس حوالے سے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی لاجیکل اینڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا, جب تک کہ کوئی بھی جتنے اس گروپ میں جتنے اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں اور ادروائز جتنے لوگ اور جتنی قومیں اس میں شامل ہو چکی ہیں, جب تک اس کی اب ٹاکس نہیں کر پائیں گے تب تک اس کا کوئی راستہ باہر نکلنے کا نظر نہیں آ رہا. اس کی سب سے بڑی جو الارمنگ سچویشن ہے کہ یمن کی جو نیکسٹ جنریشن ہے, یعنی کہ ان کے بچے بڑی تعداد میں جو ہے اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں, اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ابھی تک جو انسانی مسئلہ ہے, دنیا کا یہ وہ ملک ہے جس سب سے بڑا انسانی مسئلہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس کی 2/3 آبادی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اس لیول پہ جب ایک معاشرہ پہنچا ہوا ہو تو پھر ہم اس کے اوپر یہ نہیں لگا سکتے پابندی کہ تم اپنی سروائیول کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہو, کون کس ملک کی مدد حاصل کرتے ہو, کس ملک سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کوئی حصول ہوتا ہے, یا کون سا ملک آپ کی مدد کرتا ہے. تو اسی اسٹیج پہ پہنچنے والی قوم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے, اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہے.
ناظرین, ایک بار پھر دورہ معیار مختلف ملکوں کی جانب سے سامنے آ گیا, لیکن اس طرح کے دورے معیار ہمیشہ جو ہے وہ مظلوموں کے خلاف استعمال ہوتے رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتح ہمیشہ مظلوموں کی ہوتی ہے, اور وہ دن دور نہیں جب یمن کی قوم ایک بار پھر ثابت کرے گی کہ مظلوموں کے ہی حق میں فتح ہوتی ہے اور مقدر ان کا جیت اور فتح ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں, کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملا करते हैं इसके अनवार झिलमिलाते हैं रहरवे रवेश्त कैफ मस्ती है बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं बेखुदी में कदम बढ़ाते हैं है मकाम में अदब झुका लो दिल है मकाम में अदब झुका फरिश्ते भी सर झुकाते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़ और आप समाप्त फरमाई प्रोग्राम कलाम नूर।
और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है।
कलामे नूर
अजीज सामईन प्रोग्राम कलाम नूर के साथ हाजिर खिदमत है हुसैन अख्तर और मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम भी आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा।
कुरान वो किताब है जो दर से इंकलाब है हमारी दस्त का ऐसी दरासता करबला करबला कुरान वो किताब है
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی چھٹی آیت سے کرتے ہیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
اور جب سارے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے۔
سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے مشرکین کے بتوں کی پرستش کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم ان کے عبث و بیکار ہونے کے بارے میں فرماتا ہے اگر قیامت کے دن تک اپنی مشکلات کے برطرف ہونے یا اپنے امور میں کامیاب ہونے کے بارے میں بھی ان کو پکارو گے تو وہ نہ تمہاری آواز سنیں گے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کام انجام دیں گے۔
سامعین اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر تمہاری یہ معبود قیامت کے دن تمہارے بارے میں گفتگو کریں گے اور تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے البتہ وہ معبود جو عقل و شعور رکھتے ہیں جیسے بعض فرشتے اور انسان کے جو لائق پرستش قرار پائے ہیں، وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام اور فرشتے اپنی پرستش کرنے والوں سے دوری اختیار کریں گے، اور وہ لوگ کے جو بے عقل و بے شعور ہیں جیسے بت، خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے ان میں آواز پیدا کرے گا اور وہ اپنی پرستش و پوجا کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کریں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں خداوند عالم کے علاوہ مورد پرستش قرار پائے گی، وہ قیامت میں انسان کی شفاعت کرنے کے بجائے اس سے عداوت و دشمنی کا اظہار اور اس کی شکایت کرے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی ساتویں اور آٹھویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے افترا کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ناروا تہمتیں لگائی ہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان لوگوں نے کبھی پیغمبر اسلام کو جادوگر کہا اور قرآن کریم کو آپ کے جادوئی کلام سے تعبیر کیا۔ جنہوں نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے، وہ ایک طرف تو قرآن کریم کی گہرائیوں اور گہرائیوں کے انکار سے عاجز تھے، اور دوسری جانب حقانیت اور اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے۔ لہذا افکار عامہ کو منحرف کرنے کے لیے اسے سحر و جادو سے تعبیر کرنے لگے۔ البتہ یہ ان کے قلوب میں قرآن کریم کی لازوال عظمت و تاثیر کے ضمنی طور پر قبول کرنے کے مترادف ہے، حالانکہ لوگوں کے حقیقی طور پر قرآن کریم سے مجذوب ہونے اور دل کی گہرائیوں میں اس کا نفوذ ہونا آیت قرآنیہ کی حقانیت کی دلیل ہے۔
سامعین، کبھی کبھی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں اور اس کی نسبت خدا کی جانب دے رہے ہیں اور خود کو خدا کا پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی جھوٹی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہوں، تو خدا پر لازم ہے کہ مجھ کو ذلیل و رسوا کر دے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ ایسی صورت میں کوئی بھی فرد ارادہ الہی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خدا کے سامنے میرا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہیں خداوند عالم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم لوگ اس کے رسول کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہو اور لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن ہونے سے منع کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم خود میری باتوں اور میرے دعووں پر گواہ ہے اور میری تلاش و جستجو کو اپنے ارسال پیام میں مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسری جانب تمہارے جھوٹ فریب اور عہد شکنی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ البتہ خداوند عالم انہیں راستہ دکھانے کے لیے راستہ کھلا رکھتا ہے تاکہ مخالفت سے ہاتھ کھینچ لیں اور ایمان لائے، ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ خدا بند عالم بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں اپنی رحمت واسعہ سے بہرامند کرتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں واضح اور آشکار ہیں، لیکن بعض افراد کی مشکل ان کی دشمنی اور ہر درمیاں ہیں جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مخالفین بھی قلوب کو مجذوب کرنے میں قرآن کریم کی آیتوں کی حیرت انگیزیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے سحر اور جادو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ذاتی عقائد اور سلیقوں کو دین خدا کی طرف نسبت نہ دیں، کیونکہ اس کا عذاب دردناک ہے۔ توبہ کا راستہ تمام لوگوں، یہاں تک کہ کفار و معاندین کے لیے بھی ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور خداوند عالم ان کے توبے کو قبول کرتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی نویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔
آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئے قسم کا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں، اور صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی بہانہ بازیوں اور ہر دھرمیوں کا جواب دیجیے، اور ان سے کہیے کہ میں تمام پیغمبروں کی طرح سے ہی ہوں، ان سے ہٹ کر نہیں ہوں، اور دوسرے پیغمبروں کی طرح اور تم جیسا بشر ہی ہوں۔ میں وہ پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس نے توحید اور وحدانیت پروردگار کی لوگوں کو دعوت دی ہے، مجھ سے پہلے بھی بے شمار پیغمبران الہی آئے ہیں کہ جو بشریت کی جن سے بھی تھے، اور لباس پہنتے تھے، کھانا تناول کرتے تھے۔ صرف تمہارے اور ہم میں فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم پر وحی نازل کرتا ہے اور ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم تمہارے تمام برے کاموں اور اس کے انجام سے تمہیں ہوشیار و خبردار کریں۔ میرے پاس جو علم غیب ہے وہ خود میری جانب سے نہیں ہے، بلکہ غیب کی جو تمام باتوں کا مجھے علم ہے وہ سب مجھے خداوند عالم نے سکھایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ خدا میرے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا، جس طرح سے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم سے کیسا سلوک کرے گا۔ بس مجھ سے بیجا توقع نہ رکھنا کہ میں اپنے آئندہ کے بارے میں تم سے پیش گوئی کروں گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پوری تاریخ بشریت میں پیغمبران الہی کا ہدف و مقصد ایک ہی رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے پیغامات کی تائید اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتے تھے۔ ایک معاشرے کے رہبر و پیشوا کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں سے صداقت پر مبنی گفتگو کریں، اور جو چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں اس کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیں، اور جھوٹا دعویٰ نہ کریں، اور نہ ہی ان سے جھوٹا وعدہ کریں۔ پیغمبران الہی ہمیشہ لوگوں کے دل سوز اور خیر خواہ رہے ہیں، اور ایسے امور سے کہ جو ان کی دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا باعث بنتے ہیں، دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی دسویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہی دے چکا ہے، اور وہ ایمان بھی لایا ہے، اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔
سامین، تفسیروں میں آیا ہے کہ سرزمین حجاز پر رہنے والا ایک یہودی بہت ہی مشہور و معروف دانشور شخص بنام عبداللہ بن سلام تھا. اس نے تبلیغ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی آمد کا وعدہ توریت اور انجیل میں دیا گیا ہے. لیکن بہت سے بڑے بڑے یہودیوں نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے اس پر الزام عائد کر دیا اور ان لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا. بے شک ان کا یہ عمل غرور اور تکبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفین سے گفتگو کرتے وقت اپنے عقیدے پر تعصب کرنے کی بجائے اس کو قطعی اور پورے یقین کے ساتھ بیان کریں اور ان سے کہیں کہ تم لوگ خود تحقیق و جستجو کرو. اگر میری بات حق ہے تو اسے قبول کرو، لیکن اگر حق کو سمجھنے کے بعد قبول نہیں کیا تو جان لو کہ بہت سخت عذاب تمہارے انتظار میں ہے. کفر کی اصل وجہ حق کے مقابلے میں دشمنی و تکبر ہے، نہ کہ جہالت اور غفلت. قرآن کریم اور حقانیت وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونا انسانیت کے خلاف بہت بڑا ظلم ہے.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں. اجازت دیجئے. خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 دے 17 جمادی الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ جمادی الثانی سن 587 ہجری قمری کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائی جنگ جوؤں کے مابین عکا نامی سیاسی معاہدہ ہوا۔ صلیبی جنگوں کے دوران عکا شہر عیسائیوں کے حوالے کرنے اور اس کے عوض 3,000 مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے عکا سیاسی معاہدے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دستخط ہوئے، لیکن عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا اور صلیبی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئیں جو عیسائیوں کی شکست پر ختم ہوئیں۔ عکا شہر بھی 15 ہجری قمری میں مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن 497 ہجری قمری میں اس پر عیسائیوں نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ سن 583 ہجری قمری میں صلاح الدین ایوبی نے عکا شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا، تاہم سن 587 ہجری قمری میں مغرب والوں کے قبضے میں چلا گیا اور اب تک انہی کے تصرف میں ہے۔ بیس جنوری سن 1894 عیسوی کو جرمن موسیقی دان ایڈولف ساکس کا انتقال ہوا۔ ایڈولف ساکس مارچ سن 1819 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد موسیقی کے آلات بناتے اور بیچتے تھے، اس لیے وہ بچپن سے ہی موسیقی کے آلات سے آگاہ ہو گئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے اپنے والد کا پیشہ اختیار کر لیا اور بہت زیادہ مطالعات کے بعد ایک ساز ایجاد کیا جو ان کے نام سے ساکسوفون کہلایا۔ سترہ جمادی ثانی سن 1320 ہجری قمری کو خاتم المحدثین صاحب مستدرک الوسائل الحاج مرزا حسین نوری نے وفات پائی۔ مرزا حسین نوری 1254 ہجری قمری میں مازندران کے شہر نور میں پیدا ہوئے تھے۔ امامی فقیہ، راوی، مفسر اور شاعر مرزا نوری شیخ آغا بزرگ تہرانی، الحاج شیخ عباس قمی، محمد حسین کاشف الغطا اور سید شرف الدین عاملی کے اساتذہ میں سے تھے۔ یہ عالم فاضل عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور معنوی کمالات میں مثالی انسان تھے۔ ان کی کتابوں میں فقہ میں مستدرک الوسائل خاص طور سے قابل ذکر ہے، جس کی تالیف پر مرزا حسین نوری کو صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا ہے۔ مرزا حسین نوری بالآخر 17 یا 27 جمادی الثانی 1320 ہجری قمری کو وفات پا گئے اور نجف اشرف میں ان کو دفن کیا گیا۔ بیس جنوری سن 1900 کو معروف برطانوی مصنف، فلسفی اور فن و ہنر کے نقاد جان رسکن کا انتقال ہوا۔ وہ 8 فروری 1819 کو لندن میں پیدا ہوئے تھے۔ جان رسکن کو والد کی تشویق پر موسیقی، مصوری اور شاعری کے مطالعے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ شعر کہنے کی طرف بھی وہ راغب ہوئے اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا کلام کہا۔ اس کے 4 سال کے بعد انہوں نے ایک کتاب ماڈرن پینٹرز یا نئے مصور لکھی۔ جان رسکن نے ایک اور کتاب آخری دم تک لکھی، جس میں انہوں نے اپنے فلسفیانہ نظریات بیان کیے۔ اپنی اس کتاب میں وہ دولت کو انسان اور روحانی اقدار سے الگ نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال تھا کہ انسانی جسم ایک گاڑی کی طرح ہے اور اس کی روح موٹر کی طرح، جس کی طاقت تمام سیاسی اور معاشی توازن میں شامل ہے۔ اس لیے معاشیات کا روحانی اور اخلاقی ادراک ہونا چاہیے۔ 20 جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئی۔ انہوں نے 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبہ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں۔ وہاں ان کے ایک ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولیٹ اور ناول شائع ہوئے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے سن 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1925 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے۔ 21 اگست سن 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سن 1357 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر وسیع پیمانے پر شائع ہوئی۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور امام خمینی کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ دوسری جانب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایران واپسی کے فیصلے کے اعلان سے شاہ کی حکومت کے کارندوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان میں سے بہت سے استعفی دینے اور ایران سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شاہ کی حکومت سے وابستہ بعض فوجیوں نے بھی نہتے عوام پر حملہ کر کے پہلوی حکومت کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن کارآمد ثابت نہیں ہوئی، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے ایرانی عوام کے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك و بحرمة القرآن أعتمد على باب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لدي فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمه سلامة أقضى بها على طاعته وعبادة أستحق بها جزيل مثوبته وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم Thank you.